الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1436 ہجری کا رمضان المبارک ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کی، تراویح میں قیام کرنے کی، اعتکاف کرنے کی، لیلۃ القدر اور ماہ مبارک میں زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے کی اور اللہ سے اجر پانے اور اس کی مغفرت اور رحمت کے مستحق ہونے کی بشارت اور نوید سناتا ہے. قرآن کریم کے ساتھ اس ماہ مبارک کا بڑا تعلق ہے اور اس ماہ مبارک کا قرآن کریم کے ساتھ بڑا تعلق ہے اور اللہ نے اس پاک کتاب کو اس مہینے میں نازل کیا اور رمضان المبارک گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی سالگرہ کا مہینہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں اور یہ فرمایا کہ دیکھو، علیک بتقوی اللہ، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اللہ تعالی کا خوف اختیار کرو. فَإِنَّهُ رَاسُ كُلِّ شَيْءٍ، کیونکہ تقوی اور خدا کا خوف، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس اور اللہ کا رعب، یہ ہر ایک نیکی کی اصل اور اصل اصول ہے. اصل اصول کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی زندگی میں جتنے بھی کام کرتا ہے وہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر کرتا ہے اور جتنے بھی گناہوں سے رکتا ہے وہ سب تقوی ہی کی بنیاد پر رکتا ہے. تقوی اللہ کے رعب اور اللہ کے جلال کا نام ہے. ایک آدمی کے دل میں اللہ تعالی کی ہیبت اور اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے تو وہ ڈرتا ہے کہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرے، اور ایک آدمی کا دل بالکل خدا سے بے خوف ہو جائے تو اس انسان کے لیے گناہ کی راہ بہت آسان ہو جاتی. پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وعلیک بالجہاد، اور تم جہاد کرو. فَإِنَّهُ رَحْبَانِيَّتُ الْإِسْلَامِ، کیونکہ جہاد جو ہے وہ اسلام کی رہبانیت ہے. رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ ترک دنیا ہے، اور ترک دنیا سے زیادہ حقیقت یہ ہے کہ ترک حب دنیا ہے، کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. جب وہ زندگی کو دیکھتا ہے، خون دیکھتا ہے، موت کو دیکھتا ہے، زندگی کیا اختتام دیکھتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ حقیقت جم جاتی ہے کہ خدا معلوم کب موت آ جائے، اور اللہ ہی جانتا ہے زندگی کے کتنے دن، کتنے سال اور ماہ باقی ہیں. تو اس کا دل آہستہ آہستہ دنیا کی محبت سے فارغ ہو جاتا ہے. جب دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے تو وہ کسی کا مال ہڑپ نہیں کرتا، وہ کسی سرکاری مال میں گڑبڑ نہیں کرتا، وہ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کے حقوق کو ضائع نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے زندگی کی اس بنیادی حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے کہ در حقیقت تمام چیزیں چھوڑ کر ایک دن اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے، اور موت کو اتنے قریب سے جو دیکھتا ہے تو اس کے دل سے کہ محبت نکل جاتی. پھر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چیز اور ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ وعلیک بذکر اللہ، و تلاوت القرآن تمہارے لیے یہ ضروری ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرو. فَإِنَّهُ رُوحُكَ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ. جب تم اللہ کو یاد کرو گے اور قرآن کریم کی تلاوت کرو گے تو آسمان میں بھی تمہارا ذکر خیر ہوگا, تمہاری روح آسمان میں ہے اور تمہارا ذکر زمین میں ہے, یعنی دوبارہ مرنے کے بعد بھی اللہ کے بندے تمہیں اچھی نیت سے اچھے تمہارے اعمال کا تذکرہ کریں گے اور تمہاری نیک نامی باقی رہے گی. یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو, تو اللہ کا ذکر اس کے مختلف طریقے ہیں. ایک آدمی درود شریف پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے, ایک آدمی تسبیح پڑھتا ہے اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, ایک آدمی اللہ تعالی کی یاد کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے, مسجد بناتا ہے اور صدقہ کرتا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور اس حدیث میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص چیز ارشاد فرما دی کہ اللہ کے ذکر کے تو بہت کثرت سے طرق ہیں, لیکن ان میں خاص طور پہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہے اس کے ذریعے اللہ کو یاد کرو, کہ قرآن کی تلاوت اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا کی کتاب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے, اور ہم اگر غور کریں تو اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تعلق اللہ سے ایسا گہرا ہو جیسا قرآن پاک کا ہے. یہ مساجد ہیں, یہ اللہ کے نام پہ بنائی گئی ہیں, بیت اللہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. بیت اللہ کا مطلب اللہ کا گھر, ہر مسجد خدا کا گھر ہے, لیکن اس کو اللہ سے نسبت شرفی کا تعلق ہے کہ مسجد کو یہ شرف حاصل ہے کہ خدا کا گھر کہلاتی ہے, ورنہ گھر اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی وہاں آ کر رات بسر کرے, گھر اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی وہاں آ کر کھانا پکائے, گھر اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ تعمیر اور تخریب کا کوئی تعلق ہو. اس لیے گھر وہ اضافت اللہ کی طرف بیت اللہ کی, تمام مساجد کی وہ شرف ہے ان گھروں کا. لے دے کے پوری کائنات میں ایک قرآن ایسی چیز بچتا ہے جس کا تعلق اللہ کی صفت کلام سے ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو خود سے فرشتوں کے سپرد کیا اور پھر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ قرآن پاک کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کریں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو امت تک پہنچا دیں. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں جو خاص چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت, یہ تو ضروری کر لینی چاہیے, اس لیے کہ تمہارے مرنے کے بعد جب تمہاری روح آسمان میں ہوگی اس وقت بھی زمین پر تمہارا ذکر خیر باقی رہے گا. اس آدمی نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ کو یاد کیا, اللہ کا کلام پڑھا, اب اللہ اس کے ذکر کو باقی رکھے گا. بالکل معمولی سی عقل میں بھی آنے والی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم, لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جو انسان اللہ کا ذکر کرتا رہا, اللہ کو یاد کرتا رہا, اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرے گا. اور اللہ کے ذکر کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ اس شخص کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے, اور اس شخص کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے, اس شخص کی تعلیم کو عام کر دے, اور جس نیکی اور تحریک اور تنظیم کی وہ دعوت دے لوگ اس تحریک اور تنظیم میں جڑ جائیں. تو اس لیے یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ دیکھو مرنے کے بعد بھی تمہارا ذکر خیر دنیا میں رہے گا، تو کیونکہ تم خدا کو یاد کرتے رہے، اللہ نے تمہیں اس کا صلہ دیا کہ موت کے بعد بھی تمہارے ذکر کو، تمہاری یاد کو اللہ نے عام کر دیا. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کی تعلیم، اس شخص کی تحریک، اس شخص کی تنظیم جو قرآن کے ساتھ جس کا تعلق تھا، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، جب تک کہ اس کی نیکی کے چرچے باقی رہیں گے، خدا جنت میں اس کے درجات میں اضافہ فرماتا رہے گا اور اللہ کا قرب اسے ہمیشہ حاصل ہوتا رہے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو، اور پھر اللہ کی یاد کی ایک خاص صورت تلاوت قرآن اس کو متعین فرما دیا، اور فرمایا کہ سب سے بڑھیا گویا صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے رمضان کے اس مبارک مہینے میں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور اپنے فارغ اوقات کو اللہ کی یاد میں کھپا دیں. اسی طرح دوسری ایک روایت ہے حضرت جندب بجلی رضی اللہ عنہ کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے، زیارت ہوئی تھی. انہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ حضرت اوصنا، ہمیں کوئی نصیحت کیجئے، ہمیں کوئی اچھی بات بتا دیجئے. فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا جلال، اللہ کی بڑائی، اللہ کا روب یہ ہمیشہ پیش نظر رہے، کیونکہ جتنا بھی انسان اللہ کی بڑائی اور عظمت کا قائل ہوگا، اس کو اپنے ذہن میں رکھے گا، اتنا ہی اس انسان کی زندگی اچھی بھی گزرے گی اور اتنا ہی وہ برائی سے دور رہے گا. ہر وقت پیش نظر رہے گا کہ اللہ کی ذات ہے، بڑی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے. تو گناہوں سے دوری اور نیکی کا آسان ہونا یہ اس کے لیے روح کی غذا بن جائے گی. اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا وَوْسِيكُمْ بِالْقُرْآنِ، اور میں تمہیں اس بات کی بھی نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو. فَإِنَّهُ نُور، یہ قرآن کی تلاوت تو نور ہے. بِاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اندھیری اور تاریک رات میں یہ روشنی ہے. یا تو مثال ارشاد فرما دی کہ جس طرح تاریک رات میں راستے نہیں نظر آتے، انسان پہ گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، اندھیری کی وجہ سے دل گھبراتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ کچھ روشنی ہو، نظر آئے، بالکل اسی طرح دیکھو یہ اندھیری رات جو ہے قبر کی، وہاں پر یہ نور مل جائے گا. وہ جو اندھیری رات ہے قبر والی، اور جہاں لوگ دفن کر کے مٹی ڈال کے چلے آئیں گے، وہاں یہ قرآن کی تلاوت کام آئے گی. اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ دنیا میں فرض کر لو کوئی اندھیری رات ہے، تو جیسے تمہیں روشنی چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح زندگی میں روشنی حقیقت میں قرآن سے آتی ہے. اور یا پھر یہ فرما دیا کہ قبر میں تمہارے لیے یہ نور ہوگا. دونوں میں سے جو بھی مان لیا جائے، بہرحال ارشاد یہ فرمایا وہ ہدا بالنہار، اور دیکھو دن کی روشنی میں قرآن ہدایت ہے. دن کی روشنی میں سورج چڑھے، قافلے صحراؤں میں گم ہو جاتے ہیں، انسان روڈز بھول جاتا ہے. آپ خود سوچئے کبھی کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں تو کئی مرتبہ راستے پوچھنے پڑتے ہیں، اور بسا اوقات کسی سے راستہ پوچھیں تو ہنس دیتا ہے کہ اچھا اسے اتنا بھی معلوم نہیں کہ یہ مشہور چوک یہ سامنے ہے، یہ فلاں جگہ یہ سامنے ہے. لیکن وہ آدمی کیسے جانے؟ اس لیے کہ اسے پہلے سے کچھ خبر نہیں ہے کہ یہ چوک کہاں پہ واقع ہے. بالکل اسی طرح ارشاد فرمایا کہ دن کی روشنی میں بھی قرآن راہ دکھاتا ہے، قرآن اللہ کی راہ دکھاتا ہے. ایک آدمی گناہ کا کام کرنا چاہتا ہے اور قرآن کریم اس کے سامنے آتا ہے، قرآن کی کوئی آیت اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، یاد آ جاتی ہے، تو وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، تو اللہ کی کتاب اس کے لیے نور کا سبب بن جاتی ہے. اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ فَعْمَلُوا بِهِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ جَهْدٍ وَفَاقَ. ہر حال میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو، اس پہ عمل کرتے رہو، جیسی بھی مشکل زندگی کے حالات ہو جائیں، مگر قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا. اس لیے کہ قرآن کریم کی جو شخص تلاوت کرتا ہے، اللہ سکون کی ایک خاص کیفیت اس شخص پہ طاری کر دیتا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، بہت مشہور ہے، کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان اپنے بچے کو لٹائے ہوئے تھے، سو رہا تھا، اور یہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، تو انہیں ایسے لگا جیسے آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے، اور ان کا گھوڑا جو تھا وہ بدکنے لگا اس نور کی وجہ سے. اور پھر یہ تلاوت چھوڑ دیتے تھے تو وہ نور اوپر چانا شروع ہو جاتا تھا، شروع کر دیتے تھے پھر سے پڑھنا تو نور آ جاتا تھا، نزدیک ہوتا جاتا تھا، حتیٰ کہ فجر کے بعد انہوں نے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت عرض کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو قرآن کریم کو سننے کے لیے نازل ہو رہے تھے، اور اگر تم اس کو پڑھتے رہتے، وَقْرَأْ يَبْنَ حُزَيْرِ ابْنِ حُزَيْرِ، اگر تم پڑھتے رہتے تو اتنے فرشتے مدینہ منورہ میں نازل ہو جاتے کہ صبح بچے بھی دیکھ لیتے کہ فرشتہ کس کو کہتے. تو خاص قسم کا سکون لے کر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. انسان پر غم دکھ کیسی کیفیت طاری کیوں نہ ہو، کسی کی موت کی وجہ سے، کبھی کسی کی طلاق کی وجہ سے، گھر اجڑنے کی وجہ سے، بہت سے وجوہ اور اسباب جن کا تعین نہیں کیا جا سکتا انسان کے سکون کو چھین لیتے ہیں. وہ نازل ہوتی ہے خدا کی طرف سے سکینہ، یعنی خاص رحمت اللہ کی، اور وہ ڈھارس بندھا دیتی ہے، غمگین دلوں کو وہ تسلی دے دیتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے بہت کچھ نازل کیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں قرآن پاک کے ساتھ خاص ہیں. تو جیسا بھی دکھ آ جائے اور تکلیف ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے سکون نازل ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کا یہ تلاوت کرنا دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت کی زندگی بھی بنتی ہے اور دنیا کی زندگی بھی بنتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے غلام بھی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ من استخلفت علی اہل الوادی، مکہ مکرمہ میں آج کل کون ہے حکمران، کسے چھوڑ کے آئے ہو اپنی جگہ؟ اور وہ حقیقت اس کی یہ تھی کہ نافع رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ مکہ مکرمہ کے حاکم تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو مدینہ منورہ کی طرف چلنے لگے تو آپ نے فرمایا اپنے بعد کس کو چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابن افضہ کو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ نیا ایک نام تھا. آپ نے فرمایا من ابن افضہ، یہ ابن افضہ کیا چیز ہے، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا انہ عالم بالفرائض، حضرت یہ لڑکا دین کے فرائض کو جانتا ہے، قاری لکتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب بہترین پڑھتا ہے، زبردست قاری ہے، خدا کی کتاب کو پڑھتا ہے، محبت ہے اسے اللہ کی کتاب سے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان ھذا القرآن یرفع اللہ بہ اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو عزت دے گا، اور جو لوگ قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں رسوا بھی کر دے گا. تو مطلب یہ تھا کہ جس لڑکے کو کم عمر کو تم مکہ مکرمہ میں حاکم بنا کر آ رہے ہو, حقیقت یہ ہے کہ اسے قرآن کی تلاوت اور قرآن کے ساتھ تعلق نے اتنے اہم عہدے پر بٹھا دیا کہ ہمارے زمانے میں وہ مکہ مکرمہ کا گویا گورنر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں آتا ہے تو کہ آپ نے فرمایا ممبر رفع اللہ بالقرآن, اس کا مطلب یہ ہوا کہ نافع یہ لڑکا جو ہے ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن لوگوں کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے عزت دی, قرآن ان کی عزت کا سبب بن گیا. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اپنے ابتدائی دور میں سب سے زیادہ قدر و وقعت اس انسان کی ہوتی تھی جو انسان خدا کی کتاب کا ماہر ہوتا تھا. اللہ کی کتاب کے علم اور اللہ کی کتاب کی مہارت کے بعد دین و دنیا کی کون سی ایسی نعمت تھی جو اس شخص سے رہ جاتی تھی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن پاک کے سب سے زیادہ صاحب علم کو سب پر ترجیح دیتے تھے. حتیٰ کہ آپ احد کے میدان میں دیکھیں کیسی شدید مصیبت تھی, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی, حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, سب پر غم اور دکھ کی شدید کیفیت طاری تھی. اس حال میں بھی جب قبروں میں شہداء کو لٹایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو زیادہ قرآن یاد کیے ہوئے ہے, جو زیادہ قرآن پڑھا ہوا تھا اس کی میت کو پہلے رکھو اور اس کو بعد میں رکھو جس نے قرآن کو کم پڑھا. تو قرآن کریم مسلمانوں کی زندگی میں رچ بس کیا تھا, اسی لیے دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں بچپنے میں قرآن پاک پڑھا, جیسے ہمارے یہاں الحمدللہ اب بھی رواج ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں 10-12-15 برس کے تو انہیں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے اور قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بچپن میں قرآن پاک کو پڑھا اور پھر وہ بڑے ہو کر اس کی تلاوت کرتا رہا, اسے قرآن کو بھلایا نہیں, تو یہ تو ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا, جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو قیامت کے دن بھی جو کام آنے والی چیز ہے وہ اس قرآن پاک کی تلاوت ہے, اور مسلمان عہدے دیتے ہوئے بھی اس بات کا خیال کرتے تھے کہ جو بچہ قرآن کے ساتھ جتنا جڑا ہوا ہے اس کی عزت اور احترام اتنی ہی زیادہ ہے. اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس تعین پر کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی, بالکل ان کے فیصلے کی تصویب کی. اور قرآن کریم کا پڑھنا پھر ان میں یہی نہیں تھا کہ صرف وہ تلاوت کریں, قرآن میں تدبر انہیں حاصل تھا. قرآن کریم کے تدبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ تدبر کرتے تھے, اچھی طرح غور اور فکر کرتے تھے, اور قرآنی آیات سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں ان نتائج پر غور کرتے تھے. قرآن کریم کو پڑھنا, اس کے نتائج پر غور کرنا, قرآن نے جو فکر دی ہے اس فکر کو عام کرنا اور پھر اس پہ عمل کرنا, یہ سب چیزیں ان حضرات کی زندگی میں نہایت ممتاز اور نمایاں تھی. مثلا حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ ہیں, یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھے ہوئے ہیں, تابعین میں سے ہیں. اب دیکھیے قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں, قرآن وہ بھی پڑھتے تھے, لیکن وہ قرآن پر پڑھتے ہوئے غور کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا دیکھو کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ذمے ضروری قرار دے دی ہیں, اور اللہ نے مثلا یہ کہہ دیا ہے کہ جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اللہ اسے ہدایت دے گا, اور اگر تم میرے اس جملے کی تصدیق کرنا چاہتے ہو تو دیکھو قرآن پڑھو. اللہ کہتا ہے ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ, اور جو شخص اللہ تعالی پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا. اب قرآن کریم پڑھتے ہوئے کون ہے جو قرآن کی آیات پر غور کر کے اس سے نتائج کو مستنبط کرے اور نتائج کو نکالے اور سمجھے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. تو انہوں نے کہا کئی باتیں ارشاد فرمائیں, ان میں سے ایک یہ چیز بھی تھی کہ انہوں نے کہا دیکھو جو شخص بھی قرآن کریم اللہ پہ ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کے دل کو ہدایت دے گا, اور اس کے لیے انہوں نے استشہاد, شہادت, گواہی خود قرآن ہی سے ڈالی اور کہا میں یؤمن باللہ یفتح اللہ, اور جو شخص ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا. ایمان لائے اللہ پہ, اللہ پہ ایمان کی تجدید کرتا رہے, لا الہ الا اللہ کو بار بار پڑھتا رہے, تو اس کے دل کو دنیا کے سارے اختلافات میں ہدایت کی راہ ڈھونڈنا آسان ہو جائے گی اور پھر وہ راہ اسے مل بھی جائے گی. حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ ایک اور بات فرماتے تھے, اور فرماتے تھے کہ جو کوئی خدا پر بھروسہ کرے گا خدا اسے کافی ہے. اور پھر انہوں نے دیکھیے اس بات کی تصدیق بھی قرآن سے کروا دی اور کہا اللہ جو کہتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور لوگو جو کوئی خدا پہ بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے گا. تو انہوں نے تدبر کیا قرآن پہ, غور کیا, تو انہیں یہ بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے امت کو, باقی آنے والے مسلمانوں کو بتائی کہ دیکھو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے پوری پوری محنت کرو اور اس کے نتائج اللہ پر چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ اس کے کیا نتائج تمہارے سامنے لاتا ہے. اور پھر اسی طرح کہتے تھے کہ جو کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا عوض ضرور عنایت فرما دے گا, اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا. جو کوئی بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے ذمے کوئی چیز نہیں رکھتا بلکہ اس کو بہت کچھ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اس کی تصدیق قرآن کریم سے کروا دی اور قرآن کی اس آیت کو انہوں نے پیش کیا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اللہ کی اس بات کو دیکھو, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں یقرض اللہ, اور کون ہے لوگو جو اللہ کو قرض, من ذا الذی یقرض اللہ, کون ہے جو شخص اللہ کو قرض دے, اور قرض بھی یہ نہیں ہے کہ دے گا اور ڈوب جائے گا, قرضاً حسنا, وہ قرض ایسا ہے جو واپس ملے گا اس کو, اور اس واپس ملنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیضاعف له اضعافا کثیرہ, اور خدا بہت زیادہ اس کے قرض کو واپس لوٹا دے گا, اسے دے دے گا. یعنی اگر ایک خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 دے دے گا, ایک خرچ کرتا ہے اور اس کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 700 بھی کر سکتا ہے. عربی زبان میں یہ 70 اور 700 کا مطلب یہ ہمیشہ یہ نہیں ہوا کرتا کہ کوئی آدمی اسے گنے, اور یہ گنتی ہے کہ 60 تک پہنچا اور پھر 61-62 ایسے گننا شروع کرے تو 70 پورا ہو گیا, یا 690 ہوا تو پھر 91-92 ایسے گننا شروع کر دے. عربوں میں یہ جو الفاظ ہیں 70 اور 700 کثرت کے معانی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو 70 گنا 700 گنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کچھ خدا قبول کر کے دے دیتا ہے کہ انسان کے عدد, عادات, گنتی اس کے شمار سے عاجز ٹھہرتی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ اضعافاً کثیرہ, اور دیکھو جو شخص بھی خدا کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ اسے بہت زیادہ کر کے لوٹا دے. ایک اور بات ارشاد فرماتے تھے, کہتے تھے من دعا ہو اجاب, جو اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جواب ضرور دیتا ہے, قبول ضرور کرتا ہے. اب قبولیت کی بہت سی صورتیں ہیں کہ خدا کیسے قبول کرتا ہے, لیکن قبولیت ہو جاتی ہے. اور اس پہ بھی قرآن سے دلیل لاتے تھے کہ دیکھو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے یہ سوال کریں کہ میرے متعلق کہ میں ان کے قریب ہوں یا دور ہوں, اور یہ حقیقت میں آئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا, اور اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ربنا بعید، ہمارا پروردگار دور ہے، فننادی، اور ہم اونچی آواز میں پکاریں تاکہ اس تک پہنچے، یا پروردگار قریب ہے، آہستہ آہستہ اس کو پکار سکتے ہیں. تو یہ بات جو کہی، پوچھی، دریافت کی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. اللہ نے فرمایا میرے بندے جب آپ سے سوال کرے میرے بارے میں تو میرے بندو فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بلانے والا، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو ہم اس کی پکار کو سنتے. اب یہ چاروں چیزیں آپ دیکھیں کہ ایمان پہ ہدایت کا ملنا، توکل کرنے پہ اللہ تعالی کا تمام ضروریات میں کافی ہو جانا، جو قرض دے گا اس کو کہیں کئی گنا اس سے زیادہ ملے گا، اور دعا کی سے توفیق دی گئی اس کو قبولیت کی بھی دولت سے نوازا جائے گا. یہ سب چیزیں انہوں نے قرآن سے ثابت کی، قرآن پہ غور کیا. اس لیے اللہ کو اپنے وہ بندے جو قرآن کریم پر غور کرتے ہیں اور اس سے استنباط کرتے ہیں، نتائج اخذ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، اور ایسی تفسیر جو مجموعی اعتبار سے کتاب و سنت کسی اور نص سے نہیں ٹکراتی، بہت پسند ہے. اس لیے کہ انہوں نے غور کیا اس پہ. ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ علیہ، انہیں سیدنا امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک مسجد میں بٹھا دیا تھا. تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ یہاں سے کیوں نہیں باہر نکلتے، جہاد پہ چلیں، کسی اور چیز پہ چلیں، مسلمانوں کے اختلافات میں بھی اپنی رائے دیں. تو انہوں نے کہا بات سنو، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مجھے یہاں بٹھایا تھا، اور یہ میرا ہاتھ پکڑ کے یہ کہہ کے بٹھایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے، قرآن سیکھتا ہے خود اور سکھاتا ہے. تو یہ جو جملہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سب سے اچھا وہ ہے، ھذا الذی اقعدنی، ان کے اسی جملے نے تو مجھے پچھلے 40 سال سے یہاں بٹھا رکھا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي هَذَا الْمَقْعَدِ، یہ جملہ ہی تو ہے جس نے مجھے اس مسجد میں بٹھا رکھا. ابو عبد الرحمن سلمی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے قرآن کریم کو جن سے لیا ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سیکھا ہے، ہمارے اساتذہ وہ تھے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم قرآن کی 10 آیتیں پڑھتے تھے اور ان میں جو بھی چیزیں عمل کرنے کی ہوتی تھی، جب تک ہم عمل نہیں کر لیتے تھے اگلی 10 آیات نہیں پڑھتے تھے. فَكُنَّا نَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ بِهِ، تو ہم نے قرآن کی تعلیم اور اس پہ عمل دونوں اکٹھے حاصل کیے، قرآن بھی پڑھا اس کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی سیکھا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے وَسَيَرِثُ الْقُرْآنَ بَعْدَنَا قَوْمٌ يَشْرَبُونَهُ شُرْبَ الْمَاءِ، اور ہمارے بعد اس امت میں ایسے بدبخت بھی آ جائیں گے جو اس قرآن کو اگرچہ ایسے پڑھیں گے جیسے انسان پانی پیتا ہے، لیکن قرآن کی تعلیم ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گی. یعنی قرآن حفظ ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا، بہترین پڑھیں گے، دن رات بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، کبائر میں مبتلا ہو جائیں گے. قرآن کی جو عزت اور عظمت ہے ان لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی. اس لیے یہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کریم کو سیکھتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے. ضحاک ابن مزاحم ہیں تو یہ بات کے لوگوں میں، لیکن دیکھیے قرآن کو کیسے سمجھتے تھے یہ لوگ، ان کے سمجھنے کا انداز کیا تھا. فرماتے تھے کہ ہر وہ شخص جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ دین میں گہری سمجھ والا بن جائے. ہر شخص جو قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص قرآن پاک کی بڑی گہری تعلیم کو حاصل کر لیتا ہے. اور کہتے تھے کہ دیکھو اللہ نے خود فرمایا ہے کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب, اللہ والے بن جاؤ کیونکہ تمہیں کتاب کی تعلیم دی جا رہی ہے, تم کتاب کی تعلیم حاصل کر رہے ہو. تو کہتے تھے خدا کی کتاب کی تعلیم جو حاصل کرے گا وہ اللہ والا ہو جائے گا, اور وہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے علم میں گہرائی آ جائے, جائز ناجائز سب چیزوں کا علم آ جائے. قرآن انہوں نے بھی پڑھا اور لوگ بھی پڑھتے ہیں, لیکن ان لوگوں کا تدبر کتنا تھا قرآن میں, چاہتے تھے کہ قرآن پڑھیں اور اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کے مفہوم کو سمجھیں اور وہاں تک پہنچیں جو حقیقی علم ہے. اس حقیقی علم کے لیے یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کوئی کم پڑھتے تھے, ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ایک بزرگ ہیں ابن عطا رحمت اللہ علیہ, ان کے متعلق ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ابن عطا رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک مرتبہ قرآن پڑھا کرتے تھے, روزانہ, اور رمضان المبارک میں دن اور رات میں تین مرتبہ قرآن پڑھ لیتے تھے. قرآن کریم 7 گھنٹے میں اب بھی پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں, 6 گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں, تو تلاوت تو اتنی زیادہ تھی ان کی, 18 گھنٹے میں پڑھ لیتے ہوں گے, تو باقی 6 گھنٹے سونا کھانا پینا ان لوگوں کے لیے بہت کافی ہوتا تھا. رمضان میں 90 مرتبہ وہ قرآن پڑھتے تھے, اور بقیہ فی ختمتن مفردہ, اور پھر ایک قرآن انہوں نے زندگی میں اور شروع کیا تھا, روزانہ ایک قرآن پڑھ لیا, پھر اس کے بعد آہستہ 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 فرماتے تھے وہ جو قرآن میں نے الگ سے شروع کیا تھا 10 سال سے زیادہ عرصہ لگ گیا اور اس قرآن کو پورا کر پایا, کیونکہ میں اس کی آیتیں پڑھتا تھا پھر اس پہ سوچتا تھا تدبر کرتا تھا, تو سوچ اور غور و فکر میں ہی اتنا وقت لگ جاتا تھا کہ 10 سال میں جا کر کہیں ایک مرتبہ قرآن کریم پورا ہوا, ورنہ مطلقاً تلاوت اللہ کے ہاں اس پہ بھی اجر ہے. اور وہ لوگ اس سے بلند و بالا تھے کہ وہ قرآن بھی پڑھیں اور خام خواہ اپنے آپ کو گناہوں میں بھی مبتلا کریں. اللہ نے بڑی توفیق انہیں بخشی تھی اور خدا کے بہت نیک بندوں میں سے تھے, اس لیے وہ 90 قرآن کریم ایک رمضان میں پڑھ لیتے تھے. تو رمضان میں 90 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھنا یہ اللہ کی خاص توفیق سے ہی ہو سکتا ہے, ورنہ بہت مشکل. انسان اس لیے نہیں پڑھ پاتا کہ قرآن سے رغبت نہیں, قرآن کریم سے محبت نہیں, قرآن کریم سے تعلق ایسا نہیں, وگرنہ یہی قرآن ہے, پورا پڑھنا تو درکنار. قرآن پر غور کرتے تھے اور موت واقع ہو جاتی تھی. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا, اکابر اولیاء کرام میں سے تھے. ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی, اور ان کا جو بیٹا تھا علی اس کا نام تھا, تو علی میرے ساتھ کھڑا تھا, صف میں کھڑے تھے, تو علی کے والد فضیل رحمت اللہ علیہ نے سورہ التکاثر پڑھنی شروع کی, اور جب انہوں نے کہا ترون الجحیم, اور تم یقیناً جہنم کو دیکھو گے, تو علی اپنے چہرے کے بل زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے. یہ اللہ کے کلام ہی کی تو تاثیر تھی, اور ان کے سامنے گویا منظر آ جاتا تھا لترون الجحیم, یقیناً تم جہنم کو دیکھو گے, تو اللہ کا خوف, قرآن کریم کی سچائی, پھر قرآن نازل کرنے والے کی عظمت کا احساس, سب چیزیں مل گئیں, اور ایسا شدید خوف طاری ہوا کہ زمین پر گر گیا. ان کے دوسری جگہ بھی آتا ہے. محمد بن ناچیہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی اور خود حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت پر پہنچے, سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے فجر کی نماز میں, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نافرمان کا ذکر کیا ہے سورہ الحاقہ میں, اور اللہ نے کہا قیامت میں ہم کہیں گے خذوہ فغلوہ, پکڑو اس کو اور باندھو اس کو زنجیروں سے. تو حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اس پہ, اور پیچھے بیٹا علی بھی کھڑا تھا. علی بے ہوش ہو کر گر پڑا اس آیت. یہ اللہ کی کلام ہے, اس کا اثر ہوتا تھا, اور وہ جانتے تھے کہ اللہ نے یہ سب چیزیں سچ فرمائیں. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, پکڑو اس کو زنجیروں سے, باندھو لوہے کی زنجیروں سے, اور لٹکا دو اس کو جہنم میں, آگ جلے اور نہ یہ مرے اور نہ جیے اور تکلیف دیکھتا رہے اس آگ کی. تو علی رحمۃ اللہ علیہ گر پڑے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, یہ اپنے استاد علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے تھے کہ حضرت علی بن مدینی نے کہا ہم یحییٰ بن سعید کے پاس تھے. یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ امت کے ان چند ایک گنے چنے محدثین میں سے ہیں جن کی روایات سے صحیح احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی نے سورہ دخان کی تلاوت شروع کر دی, اور سورہ دخان کی تلاوت جب اس نے شروع کی تو پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر پہنچا تو یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا گر پڑے ایسے جیسے ان کا دم گھٹ گیا. یہ سب کیفیات اور چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ پہ, اللہ کے کلام کی تصدیق, اس بات کا احساس کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے, اللہ کے وعدے سچے ہیں, اللہ نے جو کچھ کہا ہے یہ ایک دن سامنے آ کے رہے گا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے محتاط تھے اس قسم کی چیزوں کے بارے, اور ان کا باقی زندگی کا طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں مکر اور فریب تو نہیں کرتے, مصنوعی طور پر بے ہوش تو نہیں ہو جاتے, مصنوعی طور پہ اپنے آپ پر یہ کیفیت تو نہیں داری کر لیتے, اس لیے وہ اتنی جلدی کسی کی تصدیق نہیں کرتے تھے. مگر جب یحییٰ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا قرآن سن کے اپنے آپ کو بے ہوش ہونے سے یا گر جانے سے یا اتنا قرآن کا اثر قبول کرنے سے اپنی جان سے اگر کوئی ہٹا سکتا تھا تو وہ یحییٰ ابن سعید تھے. یحییٰ ابن سعید ایسے تھے کہ انہیں کمال کا ضبط حاصل تھا, اگر چاہتے تو ضبط کر لیتے, اور ضبط کرنے میں کمال آدمی تھے, مگر قرآن کریم کی سورہ دخان کی ایک آیت سن کے وہ بے ہوش ہو گئے, اور ان کو ایسے ہوا جیسے سانس نکل گیا ہو. اللہ کا کلام حقیقت میں ایسی چیز ہے, اللہ کا کلام حقیقت میں وہ چونکہ سراسر سچائی پر مبنی ہے, اس لیے آدمی اسے سنے اور پھر جیتا رہے کیسے ممکن. ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا بہت سو کا حال یہ تھا. عبداللہ ابن وہب ہیں, انہوں نے ایک آدمی کو سن لیا, وہ پڑھ رہا تھا قرآن کی آیت سورہ مومن کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یتحاجون فی النار, اور جب جہنم میں ان سے بحث کی جائے گی, ان سے بات کی جائے گی, جہنمیوں سے پوچھا جائے گا, بس اتنا سنا انہوں نے اور عبداللہ ابن وہب وشی تاری ہوگی, گر پڑے, جہنمیوں سے پوچھا جائے گا. لوگوں کو اس لیے یہ باتیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کبھی دیکھیں بالکل اس کے برعکس, نوجوان مست لڑکا میوزک سنتا ہے اور تھرکنے لگتا ہے. جن بچوں کو موسیقی سے مناسبت ہوتی ہے ان کو کبھی آپ سوتے میں قرآن, سوتے میں یہ میوزک لگا دیں تو آپ ان کے ہاتھ پاؤں پر غور کریں، پاؤں پٹخنے لگتے ہیں، اس لیے کہ میوزک کا تعلق روح سے اتنا ہو جاتا ہے، نشے کی حالت میں ناچنے لگتے ہیں حالانکہ ہوش و حواس نہیں ہوتے. تو جس طرح ان کی روح کو موسیقی تھرا دیتی ہے اور تھر تھراہٹ قدموں میں پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح ان لوگوں کو اللہ سے ایسا تعلق تھا روح کا کہ وہ منفی اور نیگیٹو سائڈ ہے تو یہ مثبت اور پازیٹو سائڈ ہے کہ روح قرآن کو سنتی تھی اور آنکھوں سے تار بن جاتی. یہ تو وہ لوگ تھے جو بے ہوش ہو جاتے تھے، ایسے بھی تھے جن کا انتقال ہو جاتا. یہ علی بن فضیل جن کا ذکر کیا تھا ابھی کہ انہوں نے سورہ الحاقہ کی آیت سنی کہ اللہ نے فرمایا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس مجرم کو اور باندھو زنجیروں سے، تو غش کھا کر گر پڑے. ان کی موت کا واقعہ بھی یہی ہے. ابراہیم ابن بشار رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے کاش آپ دیکھتے جب لوگ جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، اور وہ کہیں گے ہائے رب کاش تو ہمیں ایک مرتبہ زندگی میں دوبارہ لوٹا دے. ابراہیم بن بشار رحمت اللہ علیہ کہتے تھے قاری تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچا ہے وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش تم دیکھو جہنم کے سامنے جب ان مجرموں کو کھڑا کیا جائے گا، تو علی بن فضیل روئے، گرے اور انتقال ہو گیا. وَكُنْتُ فِي مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ان کا جنازہ پڑھا تھا رحمہ اللہ. یہ حال تھا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی یہ حالت تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی بعض اوقات قرآن کی کوئی آیت سن کر اتنا اثر لیتا تھا کہ بیمار ہو جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے اور لوگ آ کے عیادت کرتے تھے. اتنا گریا، اتنا رونا تاری ہو جاتا تھا قرآن کریم کو سننے پہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا مضبوط آدمی گویا پگھل جاتے تھے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس اللہ کی کتاب سے بڑی خاص مناسبت رہی، وہ اس خدا کی کتاب کو پڑھتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا اس چیز کو دیکھتے رہے، قرآن کریم کو سمجھتے رہے اور اپنے آپ کو پورا پورا اس کے مطابق ڈھال لیا. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اقرأ امتی، اس امت کا میری سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا عبید ہے. حضرت عبید رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے، بہت پسند تھا. اور عبید رضی اللہ عنہ تلاوت میں ان سے ایک مقام پہ ایک آیت کی ادائیگی میں کچھ کسر باقی رہ گئی. جبریل امین آئے اور آ کے کہا کہ آپ بلائیے عبید کو. عبید حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، عبید اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن کریم فلاں مقام سے پڑھ کے سناؤں، کہ عبید کو سنائیں آپ اور اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے. حضرت عبید رضی اللہ عنہ بے اختیار پوچھا اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ نام ہاں ہاں. انہوں نے عرض کیا ذکر فعند رب العالمین، ساری کائنات کے پروردگار نے مجھے یاد فرمایا ہے. قال نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں وہی تمہارا نام لے کے اللہ نے سلام بھیجا ہے. فظرفت عیناہ، عبید رو پڑے. فلما سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا ان سے، پھر وہ پوری روایت آتی اور فرمایا مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن کریم کی یہ سورت پڑھ کر سناؤں تاکہ اس میں جو کثر رہ جاتی ہے پڑھنے میں وہ پوری ہو جائے. اور عبی رضی اللہ سے پھر پوچھا, فرمایا عبی قرآن کی سب سے اچھی آیت کون سی ہے؟ انہیں عرض کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, سب سے اچھی آیت اللہ کے رسول یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے عبی کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا لِیُعْنَکَ الْعِلْمُ ابا المنذر. ابو منذر عبی, اللہ اس علم کو مبارک کرے, بہت زبردست بات ہے. یعنی تمہیں علم سے اتنی, قرآن سے اتنے اچھا تعلق اور مناسبت ہے. یہ عبی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جو نام لے کے سلام بھیجا اور کہا انہیں پڑھ کے سنائیے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہے. ایسے ہی عبی رضی اللہ عنہ کا تھا. جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں, ایسا قرآن سے تعلق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں یہ جو چار آدمی ہیں نا, قرآن ان سے پڑھا کرو, سب سے اچھے استاد قرآن کے یہ ہیں. اور نمبر پہلا, فرسٹ جو نمبر ہے اس پہ فرمایا من ابن مسعود, سب سے پہلے تو ابن مسعود سب سے اچھے استاد ہیں, اور دوسرے نمبر پہ فرمایا عبی, اور تیسرے پہ معاذ بن جبل, اور چوتھے پہ فرمایا سالم. فرمایا قرآن ان چار لوگوں سے پڑھنا. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد مسروق کہتے ہیں کہ والذی لا الہ غیرہ, عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, لقد قرات من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بضم و سبعین سورہ, میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کے انہوں نے مجھے پڑھایا اور میں نے 70 کے سے زیادہ سورتیں قرآن کی انہی سے یاد کی ہیں, میں انہی کا شاگرد ہوں. ولو عالم احدا عالم بکتاب اللہ, اور اگر مجھے پتا ہو چل جائے کہ دنیا میں کوئی شخص قرآن مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو لوگوں اونٹ پہ سوار ہو جاؤں اور اونٹ وہاں مجھے پہنچا دیں, میں ضرور جاؤں ان کے پاس اور ان سے قرآن کی تعلیم حاصل کروں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اتنا جو تعلق تھا اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ اللہ کا ذکر, اللہ کے ساتھ تعلق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. یہ جتنا لوگ تعلیم پہ زور دیتے ہیں نا, تعلیم تعلیم تعلیم, معاشرے میں تعلیم نہیں رہی, اس سے 100 گنا زیادہ تربیت کی ضرورت ہے انہیں کہ تعلیم تو رہی یا نہیں رہی, تربیت نہیں رہی, محبتیں نہیں رہی, نفرتیں آ گئی ہیں, خود غرضی آ گئی ہے, چھوٹے بڑے کا ادب احترام نہیں رہا. اللہ کی ذات سب سے بڑی, اس کا کلام سب سے بڑا. سو چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں ہم اللہ کے ادب اللہ کے احترام میں خدا کی کتاب پڑھیں, قرآن کریم پڑھیں. اپنی فضول مصروفیات کو خیر ویسے بھی ترک کر دینا چاہیے, لیکن جو کسی قدر ضروری بعض چیزیں ہوتی ہیں اس مہینے میں انہیں بھی لپیٹ کے ایک طرف رکھ دینا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب کی تعلیم تلاوت قراءت عمل سب چیزوں کی توفیق بخشے, حتیٰ کہ خدا کی یہ کتاب ہمارے خون ہماری ہڈیوں ہمارے جسم اور ہماری روح میں کھل مل جائے.